इंसान जो कुछ करने जा रहा हो वो काम ऐसे होना चाहिए कि वो शख्स ये कह सके कि खुदाया ये तुम्हारे नाम से शुरू कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह बोला करें, अगर कह दिया तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, अगर नहीं कहा तो कोई बात नहीं। ज़रूरी यह है कि इंसान जो कुछ कर रहा हो, जो कुछ बोल रहा हो, जो खाना खाना चाहे, जो मामला करना चाहे, ये सब ऐसे हो कि वो बोल पाए कि खुदाया इसे तुम्हारे नाम से आगाज कर रहा हूं। ठीक है कि हम ईरानी हैं और ईरान से हमें प्यार है, हमारे पास मर्ज पर गुहर और यार दबिस्तानी जैसे तराने मौजूद हैं, यानी इनमें से कोई भी जंग के वक्त ऑपरेशन की रात और फ्रंट लाइन पर पढ़ा नहीं जाता था, कोई भी नहीं। वाहिद चीज़ जिसने इस मुल्क के महाजों को फतह किया और इस मुल्क को इसी तरह महफूज रखा, यानी या हुसैन और करबला करबला थी। लिहाजा हम बिला शुबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एहसान मंद हैं। हमारी सिक्योरिटी, हमारी आज़ादी, हमारी खुद मुख्तारी इन हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के नाम है।
मरहूम अल्लामा तबातबाई अपने शागिर्दों पर बहुत गहरा असर रखते थे। अलबत्ता शायद अगर ऐसा न भी होता तो भी जवादी साहिब और उन जैसे बिरादरान ऐसे ही होते, लेकिन ख़ुद अल्लामा तबातबाई अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में एक ख़ास कैफियत रखते थे। जैसा कि मैंने कहा, जब भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के मसाइब बयान होते थे वो इस कदर रोते थे कि उनके कंधे लरजने लग जाते थे। जब हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर पहुंच जाते थे तो दरो दीवार को इस कदर चूमते थे कि जैसे अपनी तमाम हस्ती के साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत में डूब चुके हों। जवादी साहब भी जाहिर है कि उसी राह रस्म से मुतासर और उसी राह के राही हैं।
जवादी साहब अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में फ़ानी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उसमें फ़ानी हैं।
ऐसा क्यों?
ये तशय्यो की रूह और हकीकत है। यही विलायत की हकीकत ऐसी ही है कि पहले अल्लाह, फिर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत हो। ये खुदा के हुज्जत हैं और ये नूर हैं। जब नूर होंगे तो क्या आपका नूर पर ईमान नहीं होगा? ये नूर हैं।
जब बात कर रहे होते हैं मुस्तरब हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, और इन तकरीरों में जो वो हौजा से बाहर कर चुके थे, जैसे मैं गुंबद में उनके साथ था, और जब तकरीर करने लगे तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। वही तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं। نہیں تو عام لوگوں کی محبت اتنی خاص نہیں ہوتی۔
ان کا اس پر عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے توسل مشکل کشا ہے، اس سے بہت سے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔
یعنی اگر آیت اللہ جوادی جیسے عظیم دانشور امام حسین علیہ السلام کے مرید نہیں ہوں گے، ان کے مقابلے میں عام لوگوں کی مریدی اتنی اہم نہیں ہے؟
عالم دین کی امام سے محبت عام شخص کی امام سے محبت سے مختلف ہے۔ یعنی ایک عالم دین جس حد تک امام کی روایت کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ حدیث معجزہ ہے۔ معجزہ تو ہمیشہ یوں نہیں ہوتا کہ جیسے ہر عام شخص سے کہا جائے کہ تم بولو اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ معجزہ کبھی کبھار علمی معجزہ ہوتا ہے۔ ایک شخص جس کا روزانہ معجزوں سے آمنا سامنا ہو اور روز امام کے 10-20 ایسے معجزے دیکھتا ہو، یہ امام کی نسبت حد درجے کا احترام اور محبت رکھے گا۔ یہ اس آدمی سے مختلف ہوگا جس نے صرف ایک حدیث سن لی ہے، کیونکہ وہ اس میں ڈوب چکا ہوتا ہے، امام کا شاگرد ہوتا ہے ایسا شخص۔
یہ آیت اللہ سید حیدر عاملی اور الہی قمشعی اور آقا محمد رضا قمشعی اور حضرت علامہ طباطبائی کی طبعیت میں انہوں نے کس قدر بہترین بحث چھیڑی ہے ولایت کے بارے میں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے وہاں پر علمی قال و قیل بیان کی، اور جب الہی قمشعی کے اشعار پر پہنچ گئے جو انہوں نے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بارے میں لکھے تھے، جس میں قتل گاہ کی تصویر کشی کی تھی، یہاں پر پہنچ کر آیت اللہ جوادی عجیب الحال ہو گئے اور وہ ٹوٹ گئے۔
بارے حضرت ابی عبداللہ الحسین سرود بود، اون هم در گودی قتلگاه آینه بشکست و رخ یار ماند، ای عجب این دل شد و دلدار ماند. حضرت استاد یک حالت عجیبی بهشون دست داد، چون بیفزاید می توفیق را قدرت می بشکند ابریق را، و ایشون شکسته شد.
صحیح ہے کہ ایران میں بہت سارے معارف اور علوم پہلے سے تھے، لیکن جب آپ ایران کی علمی تاریخ کو دیکھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ فلسفی، کلامی اور عرفانی تفکر امام رضا علیہ السلام کے آنے کے بعد اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ حجاز میں اس قسم کا تفکر بہت کم تھا، یعنی جو شخص توحید، ارادہ اور ازلیت اور اس بارے میں کہ کیا خدا کے ساتھ کوئی تھا یا نہیں، خدا اور مخلوقات کے رابطے کے بارے میں گہرے مسائل حجاز اور اس طرح کے علاقوں میں بیان نہیں ہوتے تھے۔ اگر اس بارے میں کوئی کچھ پوچھ لیتا تھا آئمہ اسے جواب تو دے دیتے تھے، لیکن ایرانی عوام کی عقل و سوچ حجاز اور اس طرح کے ممالک سے مختلف تھی۔ امام رضا علیہ السلام جب آ گئے پورے ایران میں تبدیلی رونما ہو گئی۔ یہ افکار پہلے کہاں تھی؟ ان کے آنے کے بعد فارابی اور ابن سینا جیسے لوگ ابھر کر آئے۔
وہ لوگ جو تبلیغ کی بنا پر اور لا علمی کے عالم میں عشق کی باتیں کرتے ہیں اور سینہ زنی کرتے ہیں وہ بھی اچھے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام برا ہے، لیکن وہ شخص جو معرفت پائے اپنے امام کی، امام حسین سے کوئی سمجھ لے، امیر المومنین علیہ السلام کو کوئی پہچان سکے اور اس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔
بغیر ولایت والا عارف یا سالک اپنا راستہ کھو دیتا ہے، بالکل ممکن ہی نہیں۔
جوادی صاحب جامع الاطراف ایک علمی شخصیت ہیں، وہ فقہ میں، اصول میں، عربی گرامر میں، وہ گرامر میں بھی بہت اچھے ہیں، تفسیر میں، کلام میں، فلسفہ مشاہ میں، فلسفہ اشراق میں، نظری عرفان میں، فقہ اور اصول میں سبھی پر مسلط اور سب میں صاحب نظر ہیں، اور ہر موضوع میں تصنیفات بھی ہیں ان کی۔
انشاءاللہ ادارہ ثقافتی میراث اس علاقے کو وسیع کر دے اور آباد کرے، بہت اچھی جگہ ہے یہ۔ دائی کبیر ناصر کبیر کا نام ہے، جو کہ طبرستان کے لوگوں کے دائی تھے، جن کے اسلامی کردار اور اہل بیت سے محبت کی وجہ سے تشیع طبرستان اور گیلان میں عام ہو گیا۔ یہ اہل بیت کی جانب دعوت دینے والوں میں سے ایک تھے، زیدیت فکر کو بھی کسی حد تک پھیلایا، اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت بھی کرتے تھے۔ طبرستان کے لوگ کچھ سادات کے ذریعے شیعہ ہوئے تھے، جن میں سے ایک یہ بزرگوار ہیں، البتہ ان سے پہلے بھی دیگر افراد تھے اور ان کے بعد بھی، اور یہ تشیع کی تبلیغ کے سربراہوں میں سے تھے۔
جوادی صاحب الحمدللہ اس صلاحیت کے مالک ہیں کہ جس علم اور موضوع میں داخل ہوتے ہیں اسے بخوبی انجام دیتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ موضوعات، خاص طور پر تفسیر، روایات، فقہ اور اصول، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یعنی آپ اگر تفسیر میں ایک اچھے مفسر بنیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے اجتہاد پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔
اگر کسی نے خدا کو پہچانا، خود کو خاک سے بھی کمتر سمجھے گا، خدا گواہ ہے۔
حمل شایہ مصداقی کے مطابق اگر کہا جائے آیت اللہ جوادی صحیح معنوں میں مولوی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف وہی ہیں، ان میں سے ایک آیت اللہ جوادی ہیں۔
میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کی تقاریر اور دروس کے جلسات میں کہ وہ اپنی خوش خلقی چھوڑ دیں۔ کبھی کبھی درس میں ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ، جن میں سے میں بھی ہوں، تند لہجے میں بات کرتے، لیکن وہ پھر بھی اچھا رویہ اپناتے تھے۔ یہ بہت اہم ہے، یہ جو ہم طالب علمی کے اخلاق کی بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں تو ہماری آواز بلند ہو جاتی ہے، لیکن وہ لوگوں کا باقاعدگی سے احترام کرتے ہیں، حالانکہ ممکن تھا سامنے والے لوگ ان کا احترام کا خیال نہ رکھتے۔ یہ اخلاقی خصوصیات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا سارا علم تب فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جب انسان خود ان علوم پر یقین رکھتا ہو اور ان کے ذریعے خود کو بدل سکا ہو۔ ان کی واضح خصوصیات میں ایک یہ ہے کہ جو علوم ہیں ان کے پاس، انہیں زندگی میں عمل کر رہے ہیں۔
وہ بہت با اخلاق، متواضع، اس کے باوجود بہت دلیر اور بہادر ہیں، ہم فن مولا ہیں وہ۔ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ زیادہ ادھر ادھر جانے والوں میں سے نہیں، بہت کم افراد کو ملاقات کا موقع دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب مرجعیت کے لیے ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں مصروف ہوں، اگر مرجع تقلید بنوں گا، مرجعیت کے پاس آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، پوری طرح فکر درس اور تصنیفات میں مصروف ہوتے ہیں، اور بے شک ایک پر مغز اور جامع شخصیت ہیں جن کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ جب تحریر ایقاظ النائمین ملا صدرہ کے بارے میں آیت اللہ جوادی کی کتاب میرے پاس پہنچی، بے شک استاد کی تمام تصنیفات سے یہ مختلف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں، ملا صدرہ کی علمی پختگی کے عروج کے وقت لکھی گئی تھی، جنہوں نے پڑھی ہے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے مشرب اور طور طریقے سے مختلف لکھی ہے یہ کتاب، اور خود بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے مکاشفات کے اسرار اور باطنی اشراقات کی بنا پر لکھی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب خاص سالکین اللہ کے لیے لکھی ہے، اور جس نے اس کتاب سے فائدہ اٹھانا ہے اسے نفس کی طہارت رکھنی چاہیے، حد عقل ایک چلہ سر انجام دے تاکہ اس وادی سے آشنا ہو جائے، پس پردہ کے اسرار سن لے۔ تانگردی آشنا زین پردہ رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جائے پیغام سروش۔ حضرت استاد کی اس تحریر میں ایک غور طلب نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اس پردے کے پیچھے کے راز سن لیے ہیں، لہذا آپ جانتے ہیں کہ آیت اللہ جوادی کے عرفانی خوشبو، ان کے برہان، ان کی تفسیر قرآن، یہاں تک کہ ان کی فقاہت میں بھی موجود ہے۔ عرفان میں انتہائی کتوم ہے، لیکن اس کتاب میں میں نے دیکھا کہ استاد کا عرفانی چہرہ نمایاں ہو گیا ہے۔ آقا صاحب نے پہلے ہی سے خطابت کو مولوی ہونے کے اصول کے طور پر اپنے لیے تسلیم کر دیا تھا، اور جوانی کے اس دور سے ہی، جب طالب علم تھے تب سے ہی، کبھی بھی خطابت اور ممبر سے دور نہیں رہے، اور محرم اور سفر کے دو مہینوں میں حاجی صاحب ضرور تبلیغ پر جاتے تھے۔ حاجی صاحب خطابت کو ایک اصول کے طور پر اس لیے پسند کرتے تھے کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں سے ان کا رابطہ قائم ہوتا تھا، کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں سے ان کا رابطہ قائم ہو رہا تھا، اور اس کی ہدایت بھی دیتے آ رہے تھے۔
قرآن تب اتحاد کی وجہ بن سکتا ہے، مذہب تب اتحاد کی وجہ بن سکتا ہے کہ خود وہ متحد ہو، یعنی اس کے اعتقادی، اخلاقی، فقہی اور حقوقی قوانین آپس میں متحد اور ہم آہنگ ہوں، تاکہ آپ جب باہر سے اس مذہب کو دیکھیں گے تنقید کی کوئی جگہ نہ ملے آپ کو، اگر اندر سے دیکھیں گے سب ہم آہنگ لگیں گے، باہر سے بھی جب دیکھیں گے سب یکساں نظر آئے گا۔ وہی بات ہے کہ فرمایا، یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن 23 سالوں میں لکھا گیا ہے، کبھی ہجرت کے دوران، کبھی وطن میں، کبھی جنگ میں، کبھی امن کی حالت میں، کبھی خوشی میں، کبھی مصیبت میں، کبھی تنہائی میں، کبھی لوگوں کے بیچ، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی معراج پر، کبھی زمین پر، لیکن اس قرآن کریم کی تمام تر آیتیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔
لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔
اگر کوئی کتاب خدا کے علاوہ کوئی اور لکھتا یقیناً اس میں اختلاف ہوتا۔ وہ جو یکجان بولتا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے اور اس کا خلیفہ۔
لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ ان اصل آیه،
یہ ہے اصل آیت، یعنی کیونکہ قرآن میں کسی جگہ پر اختلاف نہیں اس لیے یہ کتاب خدا کی کتاب ہے۔ یہ ہوا دوسرا اصول۔
میں نے کسی ایک بار بھی ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی شہود خدا کا جلوہ دیکھنے کا دعویٰ کیا ہو، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ وہ اہل معرفت کی شہود کو اصل چیز سمجھے۔ کہتے تھے اگر یہ شہود مکمل ہے تو اسی شخص کے لیے حجت ہے جس نے دیکھا ہے، لیکن ہمیں عقل، اصولوں اور کتاب و سنت کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا چاہیے۔ اگر ان کے مطابق تھا ہم بھی قبول کر لیں گے، نہیں تو ان پر ہی چھوڑ دیں گے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اہل معرفت یا فلسفوں کی بات کی بنسبت مقلد نہیں ہے وہ۔
سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں اور افراد کو بلند مرتبہ دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے الفاظ میں بزرگان کے حق میں کوتاہی ہو۔
اب تک تقریباً 74 جلد تحریر تیار ہے اور تقریباً 40 جلدیں، جن میں کل یا پرسوں 40ویں جلد حضرت استاد کے سامنے رکھ دی گئی تاکہ فائنل رینڈنگ کے بعد چھپنے کے لیے تیار ہو جائے، اور 20 جلدوں سے زائد اب تک کے دروس پر مشتمل ہے جو کہ فنیشنگ مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔
میں نے ایک بات سنی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک قابل یقین ہے۔ کہتے ہیں کہ حوزے کے ایک بزرگ سے منقول ہے کہ اگر ان کے اخلاق کو دیگر علماء میں بانٹ لیں گے ہمارے پاس کچھ اخلاق بچے گا بھی، اس حد تک ان میں سے حسن خلق ہے۔ آپ نے ایسی بات سنی ہے؟
میں نے نہیں سنی یہ بات، لیکن دیکھا ہے، یہ سب محسوس کیا ہے۔ اتنا ہی کہوں گا، اس سے زاہد کو محسوس کیا ہے۔
دوسرا حصہ حکمت مطالعہ کے دروس ہیں، شرائع اسفار ہے کہ 40 جلدوں سے زائد ہوگی اور اب تک 14 جلدیں چھپ چکی ہیں، اور دوسری جلدیں بھی تیار ہیں کہ وہ ان پر آخری بار نظر ڈالیں تاکہ اس کے بعد چھپ جائے اور شائع کر دی جائے۔
میں اپنے شاگردوں اور دوستوں کو بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، اچھے برتاؤ کے لحاظ سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میں تقریباً 44 سالوں سے اس فیلڈ میں ہوں، دن رات پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ اب تک تھکا نہیں۔ اتنے سارے اساتذہ کو دیکھا، مشہد سے لے کر اصفہان تک، وہاں سے یہاں تک، اب تک اس لحاظ سے جو آپ نے ذکر کیا آیت اللہ جوادی کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔
مجھے یاد ہے جس دن آپ یہاں آ گئے تھے بہت بھیڑ بن گئی تھی، لیکن آپ تشریف لائے اور مجھ سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھے۔ میں اب تک حیران ہوں کہ میں نے تو اب تک ان سے ملاقات ہی نہیں کی تھی، کیا ہوا جو وہ اچانک میرے پاس آ گئے۔ بہرحال یہ 14 سال کا عرصہ میری زندگی کا بہترین دور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے قریب تر ہو گیا اس میں۔ نہ صرف میں بلکہ آپ سب کا بھی یہی حال ہے۔ کوئی تکلیف کی بات نہیں، ہم سب مسلمان پہلے سے تھے، نماز پڑھنے والے، مسجد آتے تھے، رمضان کے مہینے میں یہاں ہوتے تھے، ایک ساتھ ہوتے تھے افطار میں، سحر میں، لیکن آپ کے ساتھ نے ہمیں بہت ہی روحانی بنا دیا۔
یہ عرض کروں گا کہ ہنر یا آرٹ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اب یا تو پڑھنے کی شکل میں ہے، یا لکھنے یا پینٹنگ کی شکل میں، یہ سب شکلیں ہیں۔ پڑھنا، لکھنا، تذہیب یعنی ایک قسم کی پینٹنگ، اگر عام الفاظ میں کی جائے لوگوں کے ذہن سے جلد ہی مٹ جاتے ہیں، اور وہ پینٹنگ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے۔
انشاءاللہ اس سال اگر فرصت ملے تو چاہتا ہوں کہ قرآن کی کچھ منتخب آیتیں اس طرح کے 10-15 صفوں پر ترجمہ سمیت گلکاری کے ساتھ لکھوں اور چھپوا دوں۔
انشاءاللہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ یہ تصاویر جو آپ یہاں دیکھتے ہیں، یہ یا تو قرآن کی آیتیں ہیں یا قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے، یا معصومین سلام اللہ علیہم ہے یا ان کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے جو انتخاب کیا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ آیتیں اور احادیث باقی رہنے والی ہیں، اور ان کی برکت سے ان کا آرٹ بھی باقی رہے گا۔ انسان اگر خود کو جاویداں بنانا چاہتا ہے تو وجہ اللہ کی مدد لینی ہوگی اسے۔ قرآن کریم کا پیغام یہ ہے کہ ہر چیز بدل جاتی ہے، صرف وجہ اللہ، وہ جو کچھ خدا کے نام ہے، وہ جو کچھ خدا کے نام ہے خدا کی طرف سے ہے۔ خدا کے نام ہوئی ہے جو چیز، وہ باقی رہ جاتی ہے۔ ان حضرات کی اچھی سے مہمان نوازی نہیں کی ہے۔ سوہن، چائے، پستہ، یہ سب میوے تو ان کے اپنے باغوں میں بھی فرما ہیں۔ بس ہے حاجی صاحب، اپنی جیب میں بھر دی میں نے، اور بھی اٹھائیں، دوسری جیب میں رکھیں، سر آنکھوں پر۔ وہاں بیٹھے ہوئے حضرات اپنی جوانی پر رحم کریں۔ آپ بھی بوڑھوں کی طرح بیٹھ گئے ہیں۔ فروٹ خود سے دور رکھے ہیں تاکہ آپ سے امان میں رہیں۔ یہاں کیوں رکھے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جگہ اچھی لگے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ریکارڈنگ کے لیے ڈیکوریٹ کیا ہے۔ اس صاحب کی بہت مہمان نوازی کرنی چاہیے کیونکہ بہت تھک گیا ہے۔ جناب عالی، اگر آپ کی رضا ہو تو بس کر دیں، آپ تھک گئے ہیں۔ اگر آپ راضی ہوں تو آپ کے لیے کافی ہے، یہ صاحب بہت تھک گئے تھے۔ اپنی چائے پی لیجئے اور فروٹ بھی تناول کریں۔ اور جو حضرات دیر سے پہنچ گئے ہیں انہیں جبران کرنا ہوگا۔
ہوں۔